بہت ہی اور عزت و اکرام کے لائق برادران اسلام بزرگ عزیز دوست ہو اسلام میں اجتماعیت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ سارے مسلمان متحد رہیں، ایک جسم بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ الگ الگ یہاں وہاں یہاں وہاں، نیک متقی پرہیزگار لوگ تو ہیں مگر بکھرے ہوئے ہیں، ایسے بندوں سے اللہ کو لگاؤ نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، شریعت یہ چاہتی ہے، حضور کی تربیت یہ چاہتی ہے کہ پورے مسلمان متحد رہیں۔ تو دو جماعت میں اس کی کافی تفصیلات آئی ہیں کہ کتنی سختی کے ساتھ حکم ہے۔ فرمایا جو اجتماعیت سے الگ ہوا وہ اسلام ہی سے الگ ہوا، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقه، اس نے اپنے گلے سے اسلام کا حلقہ ہی نکال کے پھینک دیا، جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا۔ اس وقت مسلمانوں میں اجتماعیت بالکل ایک خواب ہو گئی، کسی کے ذہن میں ہی نہیں ہے، اچھے خاصے دینداروں کے ذہن میں، کہ مسلمان کا مطلب ہے اتحاد، الگ الگ جی رہے ہیں، یہ کسی طور پر پسندیدہ نہیں ہے، بالکل جائز ہی نہیں ہے ایک دم۔ اور اس کو زندہ کرنے کے لیے گھر گھر، مسجد مسجد، محلہ محلہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اللہ کی مدد کبھی امت کو حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی نظر میں کبھی مقبول نہیں ہو سکتے۔ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بالکل عزت نہیں دیں گے مسلمانوں کو اگر اس طرح رہیں گے۔ تو مختلف جو شعبے ہیں اس میں اجتماعیت کو کس طرح سے رکھا گیا پچھلے بیانات میں بتایا گیا، عبادات کے شعبے میں اور خاندانوں کے سلسلے میں توجہ دلائی گئی۔ اب جو ہے اجتماعیت کا ایک رخ یہ ہے کہ بڑی تفصیل سے حضور پاک نے مسلمانوں کو اخوت سکھائی، بھائی چارہ، اس کے حقوق بتائے، اس کے آداب بتائے اور معاشرتی طریقے سکھائے حضور نے، کہ مسلمان جو سوسائٹی ہوگی، مسلم سوسائٹی، اس میں ایک کو دوسرے کے ساتھ کیسا چلن رکھنا چاہیے، کیسا رہن سہن رکھنا چاہیے، کیسا معاملہ رکھنا چاہیے۔ بڑی تفصیل سے حضور پاک نے بتایا کہ ایک سوسائٹی جو مسلم سوسائٹی ہے، مسلم معاشرہ ہے، وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال کیسے کریں گے۔ تو تفصیلی فضائل ہے، ہر پہلو کے فضائل اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ بلکہ مسلم سوسائٹی سے پہلے قرآن اور اسلام کا تو کہنا یہ ہے، بنیادی تعلیم یہ ہے کہ سارے کے سارے انسان مل کر ایک ہو جاؤ۔ اصل تو دعوت اسلام کی یہ ہے، پورے انسانوں کو دعوت ہے کہ تم سب ایک ہی باپ کی، ایک ہی ماں کی اولاد ہو، تم سب ایک ہی گھرانہ ہو، تم آپس میں ٹکڑے مت ہو جاؤ، دشمن تمہارا شیطان ہے، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو۔ یہ قرآن کی دعوت ہے، تمام نبیوں کی دعوت ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، اللہ فرماتے ہیں میں نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اب جو تمہارے قومیں الگ الگ ہو گئیں، قبیلے الگ الگ ہم نے بنائے، الگ الگ حلیوں میں بھی فرق ہے، چائنیز کا حلیہ الگ ہوگا، ہندوستانیوں کا الگ ہوگا، یورپینس کا الگ ہے، چہرے کی بناوٹیں وغیرہ، ناک کی، آنکھوں کی حیثیت ہے، الگ الگ ہے، اللہ نے الگ الگ رنگ دیے۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے ایسا کیا، الگ الگ قومیں جو میں نے بنائی، الگ الگ رنگ میں نے بنائے، اس لیے بنائے کہ تم لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو، دنیا کا نظام چلنے میں آسانی ہو۔ جیسے چہرے اللہ نے الگ الگ بنائے، اگر سب کا چہرہ ایک ہی ہوتا تو مشکل ہوتا تھا زندگی کا نظام چلنا۔ تو جس طرح ایک ایک کا چہرہ ہم نے ایسے بنایا، ایسے ہی ہم نے بڑے بڑے گروپ بھی بنا دیے دنیا میں، پہچان کے لیے، معاملات کرنے کے لیے ہم نے الگ الگ شکلیں دی ہیں قوموں کو، لتعارفوا،
وہ تعارف حاصل کرنے کے لیے ہے، اس تعارف کے ذریعے سے رابطے کرنے کے لیے ہے، وہ نفرت کرنے کے لیے نہیں، تم غیر ہم غیر اس لیے نہیں، وہ حقارت کے لیے نہیں ہے کہ تم حقیر ہو ہم افضل ہیں، کوئی قوم ایسا نہیں، گوری قوم یہ نہ کہے کہ ہم افضل ہیں، کوئی قوم یہ نہ کہے کہ ہم افضل ہیں، کسی قسم کا حلیہ ہو، کوئی شیپ ہو، کوئی قوم یہ نہ کہے کہ ہم افضل ہیں، سب تم ایک ہی بھائی ہو، ایک ہی قوم ہو. اور سائنسی جو ریسرچ بھی ہوا اس دور میں، جو جب سے یہ ڈی این اے وغیرہ کا سلسلہ سامنے آیا، تو سائنس سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ چاہے افریقہ کے لوگ ہوں، دیکھنے میں ایک دم کالے ہیں، چاہے ایک دم گوری چمڑی کے ہوں، سب کا نطفہ ایک ہی ہے، سب کا جو ہے نسل ایک ہی ہے، ثابت ہو گیا ایک ہی باپ کے اولاد. تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوت سے یہ بات نبیوں کے ذریعے سے کہلوائی، حضور کے ذریعے سے کہلوائی کہ اے انسانوں آ جاؤ، سب ایک برادری بن جائیں گے، ہم سب کا باپ بھی ایک ہے اور ہم سب کا رب بھی ایک ہے. ربکم واحد و ابوکم واحد، ان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی سب کا ایک ہی ہے، تم سب کا ایک ہی ہے، اور دین بھی ایک ہی ہے. یہ قرآن مجید کا خاص ایسا موضوع ہے جو عام طور پہ مسلمانوں کے ذہن میں صاف نہیں ہے، معلوم ہے مگر صاف نہیں. اگر اچانک کسی سے پوچھے بھائی اسلام کے بانی کون ہیں، تو عام طور پہ مسلمان کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کون لائے دنیا میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے؟ نہیں، اسلام تو وہ دین ہے جو شروع سے آ رہا ہے. آدم علیہ السلام پہلے انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، تو اس کو جاہل رکھ کے نہیں بھیجا، مقصد بتائے بغیر نہیں بھیجا کہ میں کیوں بھیج رہا ہوں، پہلے ہی انسان کو اللہ نے بتا کے بھیجا ہے کہ میں تم کو کس کام سے دنیا میں بھیج رہا ہوں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اسی پہلے انسان کے ساتھ آئے ہوئے دین کا نام ہے اسلام. نام بدلتے رہے، الگ الگ نام رہے الگ الگ زبانوں میں، لیکن دین ایک ہے. اس کے لیے دین قیم کا لفظ آتا ہے اسلام. ہمارے ہندوستان کی کتابوں میں شاشوت دھرم وغیرہ، یعنی جو صدا سے سیدھا آ رہا ہے وہ لفظ آتا ہے اس میں، کہ اللہ کا دین وہ ہے جو شروع سے ایک ہی ہے، سیدھا آ رہا ہے، دین قیم قرآن کی اصطلاح میں. تو اللہ نے الگ الگ نہیں دیے. آج ایک انسان آج پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو دیکھتا ہے کہ 25 قسم کے دھرم ہیں، میرے مالک نے مجھے اس میں پیدا کر دیا، فلاں کو اس میں پیدا کر دیا، فلاں کو اس میں پیدا کر دیا، تو گویا خدا نے بانٹ دیا. جب خدا ہی بانٹ دے تو کون جوڑ سکتا ہے؟ لیکن نبیوں نے اس کی تردید کی، قرآن نے اس سے تردید. نہیں، اللہ نے کبھی نہیں بانٹا، الگ الگ دھرم اللہ نے دیے ہی نہیں ہے، اللہ نے ایک ہی دین دیا، ایک ہی دھرم دیا. اور تاریخی اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان ہی میں آئے، ہندوستان میں ہی انسانیت کی ابتدا ہوئی، دین کی ابتدا ہوئی. خیر یہ تاریخی بات ہے، کوئی حدیث کی بات نہیں، ایک دم مسلمہ، مگر تاریخ کی بات ہے. تو قرآن کی یہ دعوت ہے کہ پہلے انسان کا جو دین ہے، آئے انسانوں تم اس کی طرف آ جاؤ. حضور سے کہلوایا گیا ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، کہ پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا، کہ پہلے یہ بات نہیں تھی، میں آ کے کوئی ایک نیا دھرم دے رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، وہ تو پہلے انسان سے چل رہا سلسلہ. ہاں، وصینا بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ شرع لکم، تم کو جو دین آئے محمد ہم دے کے بھیجے ہیں، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ شروع سے ہی ہم جو دیتے ہوئے آ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، پھر سے پہلے آدم کو، اللہ کا دیا ہوا دین ایک ہے. پھر یہ دنیا میں اتنے دین کیسے بنے؟ لوگوں نے بنایا. شروع میں دین حق چلا، اس کے اندر پھر جب بڑے بڑے گرو قسم کے لوگ پیدا ہوئے، ذہین قسم کے لوگ، انہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا چاہا، تو اللہ کے دین میں کچھ اپنی امتیازی باتیں پیدا کر دی اور اپنا الگ گروپ بنا لیا. اب جیسے اس امت میں ہو رہا ہے کہ کتنے بڑے بڑے گرو قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ایک دین کا ایک الگ رنگ دے دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث محفوظ ہے، اس لیے کسی کا رنگ چل نہیں پاتا. ہمارے پاس ترازو ہے، ترازو لے کے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم نیا رنگ دے رہے ہو، یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ جو اسپیشل جو بنا رہے ہو اپنا رنگ سے ہٹاؤ. لیکن پہلے کتابیں محفوظ نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ پہلے کی کتابیں جو آتی تھیں وہ چند دنوں کے لیے آتی تھی. اس لیے چند دنوں کے لیے آتی تھی کہ امپرومنٹ چل رہا تھا، انسانوں کا امپرومنٹ چل رہا تھا، دائمی تعلیمات کا وقت نہیں آیا تھا. جب انسانیت پوری طرح جوان ہو گئی، ہر قسم کے سسٹم جب پوری طرح ڈیولپ ہو گئے، تو آخری میں مکمل دین آیا. اس سے پہلے جب بھی دین آتا تھا تو ایک عرصے کے لیے آتا تھا، بدلتی تھی اس کی تعلیمات، اس لیے اس کی حفاظت بھی نہیں ہوتی تھی، نبی بھی آتے تھے بدل. تو بہرحال دین جو بنائے لوگوں نے بنائے. جب پہلے نبی کے دین کو بگاڑ کے لوگوں نے دوسرا رخ دیا، اپنی طرف لوگوں کو لے کے چلنے لگے، تو پھر دوسرا نبی آتا تھا جو لوگوں کو یاد دلاتا تھا کہ دیکھو تمہارے جو ابو ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا، تمہارے جو اصل نبی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا، آ جاؤ اصل دین کی طرف آؤ. کچھ لوگ اصل دین کی طرف آتے تھے، کچھ لوگ گمراہی پہ رہتے تھے، تو اب دو مذہب ہو گئے. اس کے بعد اب یہ دوسرے نبی کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی چند سو سال کے بعد، اس میں کچھ لوگ جو ہے بھول جاتے تھے تو ادھر نکل جاتے تھے. پھر نبی آ کے بلاتے تھے کہ بھائی یہ جو نئی نئی چیزیں پیدا کر چکے وہ چھوڑ کے جاؤ. کچھ آئے کچھ ویسے ہی چلتے رہے. تو اب کتنے ہو گئے، اب جو ہے چار مذہب ہو گئے. اس طرح سے لوگوں نے مذہب بنائے، اللہ نے مذہب الگ الگ نہیں بنائے. یہ قرآن مجید کی دعوت ہے، وحدت دین. ایک ہے وحدت ادیان، ایک ہے وحدت دین. قرآن یہ کہتا ہے کہ دین ایک ہے شروع سے آنے والا. ہمارے ہندوستان کے ہوشیار برہمن کیا بولتے ہیں، سب دھرم برابر بولتے ہیں، سرو دھرم سمان. یہ بھائی کون سے بھی دھرم پہ رہو منزل ایک ہی ہے. کوئی ٹرین سے جا رہا ہے، کوئی بس سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، سب جا رہے بھگوان کے پاس ہی جا رہے، اس لیے یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح. اسی منطق سے انہوں نے پوری قوموں کو جو ہے اپنے چابو اپنے جو ہے چنگل میں رکھا ہے. ہم بھی جا کے ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں بنائے بتائیں گے نا، وہ خوشی سے سنیں گے. اور ایک چار خوبیاں وہ بھی اسلام کی بولیں گے، بول کے بولیں گے سب صحیح ہے صاحب، آپ کے پاس جو ہے سچ ہے، ہمارے پاس جو ہے سچ ہے. یہ غلط ہے، سب سچ ہے غلط ہے. اس لیے کہ ایک ہی وقت میں دن بھی ہو رات بھی ہو نہیں ہو سکتا، سب سچ نہیں ہے، سچ تو ایک ہی ہے. البتہ اللہ کی طرف سے جو سچ دیا گیا وہ ہمیشہ سے ایک ہے، وہ سب کو دیا گیا. تو اللہ کا دین ایک ہے، وہی سب کو دیا گیا تھا. اس لیے اسلام کی دعوت قوموں کو پریورتن کی نہیں ہے، مذہب بدلنے کی نہیں ہے، ریورژن کی ہے. آؤ اپنے دین پہ آؤ، تم خود اپنے دین سے ہٹ گئے تھے، اپنے دین پہ آؤ. کوئی نئے دین پہ ہم نہیں، تمہارے اصلی دین سے ہٹا نہیں رہے، تمہارا اصلی دین جو بھول گئے تھے تو وہ ہم وہ بتا رہے ہیں. تو یہ ہندوستان میں غیر مسلموں سے بات کرنے کی کنجی، بڑے بڑے متشدد سے متشدد لوگوں میں، قاتلوں میں یہ بات کی جاتی ہے تو وہ سننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور اسلام کی دعوت یہ، ہم کسی کو اس کے دھرم سے ہٹاتے نہیں ہیں، ہم اس کو اصلی دھرم کی طرف لے جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ہٹایا نہیں، بلکہ سب کے اصلی دھرم کی طرف لے گئے. اور پھر قرآن کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ جو اصلی دھرم جو شروع سے ہے اس کی نشانیاں آج بھی تمہاری کتابوں میں موجود ہے. یہ بھی بولتا ہے قرآن، تم اپنی کتابیں اٹھاؤ، تم کو اس میں اسلام ملے گا، اس میں محمد رسول اللہ کا تذکرہ ملے گا، اس میں جنت دوزخ کا تذکرہ ملے گا، اس میں بنیادیں ملیں گی. تمہاری کتابیں کھول کے ہم سمجھائیں گے، یہ قرآن کہتا ہے. یعنی کہ صرف ہوائی دعویٰ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر مذہب کی کتاب چاہے ہزاروں سال پرانی کیوں نہ ہو، اس میں تم کو محمد الرسول اللہ ملیں گے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کے اصل عالم جو ہیں وہ آخری نبی کو محمد الرسول اللہ کو اتنا اچھا پہچانتے ہیں جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یعرفون ہو کما یعرفون ابناءہم، سمجھے؟ سو آدمی میں بیٹا کھڑا ہوا ہے تو باپ پہچانتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. ہر کتاب والا جانتا ہے کہ محمد ہی سب کے رسول ہے، اس لیے کہ پچھلی ہر نبی سے وعدہ لیا گیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ہر نبی سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم جاتے ہوئے اپنے قوم کو بتا کے جانا کہ ہم تو تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں، لیکن اصلی جو دین ہے، مکمل دین جو آنے والا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے آئے گا. اور محمد الرسول اللہ کو پہچاننے کی یہ اور یہ علامتیں، تو بہرحال یہ بات ذرا لمبی ہو گئی. اسلام کا تو کہنا ہے کہ سب ایک خاندان بن جاؤ, تمہارا دین بھی ایک ہے, تمہارے باپ بھی ایک ہے, اللہ نے بانٹا, تم بٹ گئے ہو, آ جاؤ پھر سے سب ایک ہو جاؤ. لیکن سب نے مانا نہیں, حضور نے یہی کہا لیکن سب نے نہیں مانا. اب جو مان کر ایمان والے ہو گئے ان کو حضور نے پھر ایک بنایا کہ بھائی اب تم ماننے والے تو کم سے کم ایک ہو جاؤ. انما المؤمنون اخوة, سارے کے سارے بھائی تم ایک بھائی ہو تم سب. اب تم اپنے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرنا کہ فلاں قبیلہ بڑا, فلاں قوم بڑی, فلاں رنگ والے بڑے, فلاں خاندان والے بڑے, نہیں, بالکل نہیں. حضور نے جو اپنا پوری امت کو خطاب فرمایا حجت الوداع آخری حج کے موقع پر, وہ دنیا کے اندر ویسا کوئی بیان نہیں مل سکتا. کسی مذہب کی تاریخ میں اتنا اعلیٰ ترین بیان کہیں انسانیت میں مل نہیں سکتا, اتنے اعلیٰ اصول اس میں حضور نے بنایا. تو اسی میں حضور نے فرمایا کلکم من آدم, اے انسانوں تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد, وہ آدم من تراب, اور آدم مٹی کے بنے ہوئے تھے, تم سب ایک ہی مٹی کے. اس وجہ سے کسی کو فضیلت نہیں, خاکساری ہونی چاہیے, فخر غرور میں بڑا تو بڑا نہیں ہونا چاہیے. لا فضل لعربی علی عجمی, کسی عرب کو کسی عجمی پہ کوئی برتری نہیں ہے, ولا لعجمی علی عربی, اور عجمی کو کوئی فضیلت عربی پہ نہیں ہے. ولا لاسود علی احمر, ولا لاحمر علی اسود, اور کوئی کسی چمکتے ہوئے گورے مکھڑے والے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے, اور کالے کو گوئی گورے پر فضیلت نہیں ہے. بس فضیلت ہے تو تقوی, الا بالتقوی, جو جتنا نیک ہے وہ اتنا عزت کے قابل ہے. نیکی ہے عزت کی بنیاد, اور نیکی میں بھی ظاہر کی نیکی نہیں ہے, باطن کی نیکی تقوی, اور باطن کی نیکی ہم پہچان نہیں سکتے کون کتنا اندر سے اچھا ہے. انہوں نے تین بار فرمایا تقوی ہا ہونا, تقوی ہا ہونا, تقوی ہا ہونا, کون کتنا نیک ہے تم اس کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے, تقوی تو دل کے اندر ہوتا ہے. اس وجہ سے کسی کی ظاہری کو نیکی کو دیکھ کر اس کو اس پہ فضیلت مت دو, کیا پتا کہ ایک ظاہر میں جو نیک ہے اس سے بڑھ کر باطن میں کوئی دوسرا نیک ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ سب کو برابر نظر سے دیکھو. تو حضور نے اس طرح سے نسب, وطن, رنگ, زبان, جاہ, سب چیزوں کو کہا یہ سب جہالت ہے, اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی تائید کرنا, بس خدا پرستی, بس اللہ کی ماننا, یہی سب سے بڑی نیکی ہے. اخوان کے مشہور شاعر ہیں ہمارے یوسف القرداوی, ان کے اشعار بڑے اچھے ہیں. یا اخی فی الہند او فی المغربی, انا منکا انت منی انت بی, لا تسل عن انصری عن نسبی, انہ الاسلام امی و ابی. یا اخی فی الہند او فی المغربی, اے ہندوستان میں رہنے والے میرے بھائی, اے افریقہ میں رہنے والے, مغرب میں رہنے والے, انا منکا, میں تجھ سے ہوں, انت منی تو مجھ سے ہے, انت بھی تو مجھ سے, تو میرے ذریعے سے, لا تسل عن انصری عن نسبی, میرے جنس کیا ہے, میرا قبیلہ کیا ہے, یہ کبھی مت پوچھ. انہ الاسلام امی و ابی, اسلام ہی ہم سب کا باپ ہے, اسلام ہی ہم سب کی ماں ہے. اخوة نحن بھی مختلفون, مسلمون مسلمون مسلمون, ہم اسلام کے رشتے سے جڑے ہوئے, ہم سب ایسے بھائی ہیں جو اسلام ہم کو جوڑ چکا ہے. تو پوری قوموں کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ ان ہذہ امتکم امت واحدہ, قرآن میں فرمایا ارے یہ تو اتنی قومیں بنا کے بیٹھے ہو انسانوں, تم سب کی امت ایک ہی ہے, اور میں تمہارا رب ہوں, تم سب کا رب ہوں میں, کیا کیا مذہب بنا کے بیٹھے. فتقطعوا امرهم زبرا بینهم زبرا, کہ اللہ نے جو دین دیا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے کے بیٹھے ہو. سب کے پاس اللہ ہی کا دین ہے, مگر تھوڑا سا حصہ وہ بھی بدلا ہوا, الگ الگ, کسی کے پاس کوئی رنگ کوئی. کل حزب بما لدیہم فرحون, جس کے پاس جو ٹکڑا ہے وہ لے کے وہ اترا رہا ہے کہ ہم ہی حق پہ, ہم ہی حق پہ. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنائی, آپ کے جو صحابہ ہیں اس میں ہر رنگ کے لوگ تھے, ہر قبیلے, صہیب رومی بھی ہے اس کے اندر, بلال حبشی بھی ہے اس کے اندر, سمجھے, اس کے اندر قریشی بھی ہیں, اس کے اندر جو ہے آپ کے ایرانی النسل صحابی بھی اس کے اندر ہیں, اس کے اندر یمن والے بھی ہیں, ہر نسل کے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک بنا دیا. زبانیں الگ تھی, کلر الگ تھے, قبیلے الگ تھے, لیکن ایسی محبت میں پرو دیا تھا کہ حضرت بلال کو جو کالے تھے اور غلام تھے جن کو خرید کے آزاد کیا گیا تھا, ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس زمانے میں خلیفہ تھے, پوری دنیا کے سب سے بڑے دبدبے والے حاکم تھے, حضرت بلال کو حضرت عمر سیدنا سیدنا بولتے تھے, ہمارے آقا آقا بولتے تھے, غلام کو آقا آقا بولتے تھے, وقت کے قریش کے بڑے سردار اور پوری دنیا کے سب سے بڑے حکمران حضرت بلال کو سیدنا سید ہمارے آقا ہیں. اس طرح اللہ کے رسول نے جوڑ کے متحد بنا دیا. قرآن مجید میں اللہ نے یاد دلایا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت ہم نے کر دی, پہلے بڑی دشمنیاں تھیں عربستان میں, تو بس چار آدمی جمع ہوئے, تیرے بابا بڑے میرے بابا بڑے, آبا پہ فخر کرنا ان کی خاص عادت تھی عربوں کی, تیرا قبیلہ بڑا میرے, وہ فوراً وہ جنگوں کا ذکر اشعار میں چھیڑ دیتے تھے, تھوڑی دیر میں لڑائی شروع ہو جاتی, تو بڑا میں بڑا, اس پہ بہت دشمنی ہے, تو وہ نسلوں تک پلتی تھی, بھائی فلاں قبیلہ ہمارا دشمن, وہ باپ مرتے ہوئے بول کے جاتا تھا بیٹو زندگی بھر تم ان کو مارتے رہا, وہ صدیوں پر چلتی تھی نفرتیں عداوتیں خاندان کی بنیاد پہ. لیکن حضور نے ایسا جوڑا سب بھول گئے, کیا خاندان ہوتا ہے, کیا رنگ ہوتا ہے, کیا بڑائی ہوتی ہے, سب بھول گئے. ہر وقت پوری امت کا سب کو خیال ہوتا تھا کہ پورے مل کر ایک جیسا, بار بار یہ حدیث آ رہی ہے بخاری شریف کی کہ پوری امت مل کر ایک جسم بن گئی تھی حضور کے زمانے میں, پھر صحابہ کے زمانے میں, پھر تابعین کے زمانے میں, دنیا کے کسی ایک حصے میں بھی کوئی, حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور نے ایسی امت بنائی تھی دنیا کے کسی ایک حصے میں ایک مسلمان کا قتل ہوتا تو پوری امت ہل جاتی تھی, اور آج لاکھوں کا قتل ہوتا ہے تو کسی کے کان پہ جونی رہیں گی, حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے. اب کیا ہو گیا, الٹا ہو گیا, بولتے نا ضد اپوزٹ کو دیکھنے سے بات سمجھ میں آتی ہے, عربی بولتے ہیں وہ بھی ضد دیہا تتبین الاشیاء, اس امت کو اللہ کے نبی نے اس طرح جوڑا تھا, متحد کیا تھا, ایسی محبتیں تھی, اب وہ ایک دم جدا ہو گئی, اور جو اس زمانے میں بکھرے ہوئے تھے یہود و نصارہ ٹکڑے ٹکڑے تھے, قلوبہم شتا, آج وہ یہود ایک جان ہو گئے, اب ساری دنیا سے اسرائیل میں یہودی جمع ہو رہے, ہزاروں سال پرانا رشتہ یاد رکھ کے, اور کتنی اپنے کروڑوں کی دولت چھوڑ چھوڑ کے آ رہے ہیں, صدیوں سے جہاں خاندان تھے ان علاقوں کو چھوڑ کے سب آ کے اسرائیل کے اندر جمع ہو رہے ہیں, اس کے لیے ان کو بڑی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں, آسان نہیں ہے. اگر آج کے دن مسلمانوں سے بولا جائے چلو سب مکہ, کون جائیں گے, ہے کسی کو جانے کی ہمت ہے, سب کو اپنا جائیداد اپنا خاندان کھینچ رہا ہے, لیکن ساری دنیا سے یہودی کھینچ کے جمع ہو رہے ہیں, سمجھے, قربانیاں دے رہے ہیں اس کے واسطے, معمولی بات نہیں ہے. ایک وقت تھا یہ رنگ ہمارا تھا کہ جو بھی اسلام قبول کر رہا تھا حضور نے جو امت بنائی وہ سب مدینہ پہنچ رہے تھے, اور جو مدینے والے تھے وہ آنے والا کون ہے بالکل نہیں دیکھتے تھے, کون ہے, کیا رنگ ہے, کون سی قوم ہے, کون سی نسل ہے, امیر ہے, غریب ہے, قابل ہے, ناقابل ہے, نہیں دیکھتے, یہ دیکھتے تھے وہ مسلمان ہیں, دل و جان سے محبت کرتے تھے. اللہ نے تعریف فرمائی مدینے والوں کی, کس طرح استقبال کر رہے آنے والوں کی, والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم, جو پہلے سے مدینے میں مقیم ہیں اور جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں ان کا حال کیا ہے کہ جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. آج بنگلہ دیش جو ہے برما کے مسلمانوں کے لیے بالکل بے رحم ظالم بنا ہوا ہے, برما کے لوگوں نے جینا تنگ کر دیا ہے, ان کو جلا رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, تمہاری سرحدیں کھولتے تو کیا ہوتا, بلکہ برما کے لوگ باضابطہ ان کی کشتیوں کو ڈبا رہے ہیں, یہ بنگلہ دیش کے لوگ, ظلم کرنے میں بنگلہ دیشی کم نہیں ہے برما والوں سے اپنے لوگوں پہ. آج جو ہے ملک شام والوں کو پناہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو عیسائی دے رہے ہیں پناہ دور دور کے ملک, اور بازو کے مکے مدینے والے نہیں دے رہے, غیریت آ گئی ہے. کہا جرمنی کی جو ہے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ملک شام کے لوگ جرمن کیوں آ رہے ہیں, ان کے پڑوس میں ہی مکہ مدینہ ہے, وہاں کے لوگ کیوں نہیں لیتے ان کو, وہاں کیوں نہیں جا رہے ہیں لوگ, کتنی شرم کی بات ہے. اس لیے کہ امت پناہ ہی ختم ہو گیا, ہم بھائی بھائی ہیں یہ خیال ہی ختم ہو گیا, ہر ایک کو اپنا مفاد عزیز ہے, اپنی سیاست عزیز ہے, ہم کو بھی سب کو یہاں جو مقام پہ ہیں سب کو اپنے منصوبے عزیز ہیں, اپنے ارمان عزیز ہے, پوری امت کو کون بھائی سمجھنے والا. لیکن حضور نے امت کو امت بنایا تھا. چھوٹی سی بستی تھی مدینہ, کوئی بزنس سینٹر نہیں تھا, اب اتنے لوگ دنیا بھر سے آ رہے تھے تو سب کو فاخر کرنا پڑتا تھا مدینے والوں کو, کہاں سے آئیں گے اتنے لوگوں کے لیے کھانا کہاں سے آئے گا, تو مدینے والوں کو فاقے ہفتہ ہفتہ فاقے, یہ نہیں بولتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہم کو فاقے برداشت کرنا پڑ رہا, نکلو یہاں کیوں آئے ہو, بلکہ خود بھوکے رہ کے کھلاتے تھے. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو امت بنائی ہے وہ بھائی بھائی کے عنوان سے بنائی ہے, ہر آنے والے کو مدینے والے کا بھائی بھائی حضور نے بنا دیا, اور انہوں نے اس اخوت کو اس بھائی چارے کو دل و جان سے قبول کیا مدینے والوں نے. سب کو معلوم ہے مشہور واقعہ ہے کہ ایک مدینے والے صحابی نے تو کیا کیا, جن کو حضور نے ان کا بھائی بنایا تھا اپنے گھر لے گئے, لے جا کے پورا گھر کا جو سامان تھا سب دو اس کے ڈھیر بنا دیے, اور کہا کہ یہ میرا پورا سامان ہے, پوری جائیداد ہے, پوری دولت ہے, یہ دو حصے دو میں سے جو چاہے آپ کے لیے بچا ہوا میرے بھائی ہیں, اور میری یہ دو بیویاں ہیں, یہ دو میں سے جو آپ کو پسند آئے آپ بتا دیجئے, میں طلاق دے دوں گا آپ شادی کر لیجیے. یہ تھا ایمان کا رشتہ جو حضور نے بنایا, یہ ہے اسلام. اور پہلی جو تقریر حضور نے کی ہے جمعہ, دنیا کا جو سب سے پہلا جمعہ ہوا, پہلی مرتبہ جو جمعہ جو حضور نے پڑھایا اس میں جو تقریر کی ہے, اطعم الطعام افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس الیام, نیام اخوت سکھائی امت کو کہ کھلاؤ اپنے لوگوں کو, کھلاؤ سب کھانا کھلاؤ ایک دوسرے کو, سلام پھیلاؤ, کوئی بھی روکھا نہ رہے اپنے مومن بھائی کو دیکھتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے اندر کتنی گہرائی ہے, اس کے واسطے مستقل ایک خطبہ چاہیے, سلام جو ہم کرتے ہیں اس میں کتنی محبت ہے, اس میں کتنی جو ہے اعلیٰ ترین جذبات ہے. سلام دلوں کو زندہ کر دینے والی چیز ہے, اور حضور نے دکھایا بس ملتے ہی سلام کرو, کثرت سے سلام کرو, یہاں تک کہ بیچ میں دونوں مل کے جا رہے تھے بیچ میں صرف درخت آ گیا پھر ملے تو بھی سلام کرو, ایک دوسرے کے لیے ایسے محبت کے جذبات کا رواج ڈالو اپنے. اور فرمایا صلوا الارحام, اپنے اپنے خاندانی بیس کو مضبوط کرو, خاندانوں میں محبتیں پہلے اس کو بھی پھیلاؤ. ایک تو ہے ایمان کی بنیاد پہ سب سے محبت, ایک ہے خاندان کی بنیاد پہ, جتنے اپنے اپنے خاندان کے لوگ ہیں ان سے بھی محبت کرو, ان کو بھی آگے بڑھاؤ, رشتہ داریوں کو مضبوط کرو. پھر حضور نے جو ہے اتنے فضائل, سلام کے فضائل, مسافہ کرنے کے فضائل, جب بھی دو مسلمان مسافہ کرتے ہیں محبت سے دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, یغفر اللہ لنا ولکم, گناہ جھڑتے ہیں مسافہ کرنے سے. معانقہ سکھایا حضور نے, اس کے فضائل بتائے, کسی مسلمان کو ہمارے سامنے چھینک آ گئی تو ہم کو بس خاموش نہیں بیٹھنا ہے, جیسے اس نے یرحمک اللہ کہا, جیسے اس نے الحمدللہ کہا تو بازو کا مسلمان فوراً اس کا ساتھ دے گا, اچھا چھینک آ گئی تم کو تم نے اللہ کو یاد کیا, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے, پھر وہ بولتا ہے پھر یہ بولتا ہے. تو جہاں ملنے کے کتنے طریقے, دلوں کو جوڑنے کی کتنی تعلیمات اللہ کے نبی نے فرمایا, کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کا حق ہے کہ دوسرے مسلمان جا کے عیادت کرے قریب والے, کسی مسلمان کا انتقال ہوا تو دوسرے مسلمانوں پر اس کا حق ہے کہ لوگ جا کے جنازہ پڑھائیں, اور نماز جنازہ پڑھنے کے کتنے فضائل, قبرستان تک جانے کے کتنے فضائل, عیادت کے لیے جانے کے کتنے فضائل, موقع نہیں ہے اس حدیث سنانے کا, منتخب احادیث اللہ کے فضل سے ہر مسجد میں رکھی ہوئی ہے. اکرام مسلم کا عنوان اٹھائیے, اخوت کے پورے آداب, ہم لوگ مسجدوں میں اس کو سنتے ہیں مگر ایسا سنتے ہیں کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا جاتے وقت, حالانکہ منتخب احادیث میں امت کو جوڑنے کا پورا سامان موجود ہے. غور سے سننا چاہیے کہ بھائی کتنے حقوق اللہ کے نبی نے بتائے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر. اور حضور نے فرمایا کوئی مسلمان دعوت دے تو ضرور قبول کرو, مگر آج کل کی گناہ کی دعوتیں نہیں, جہاں جا کے ایمان بھی آدمی کا ڈل مل ہو جاتا ہے. لیکن عام سادہ سیدھا ماحول میں حضور نے فرمایا دعوتیں ایک دوسرے کی قبول کرو. حضور نے فرمایا مسلمان روکے روکے نہیں رہنا, ایک دوسرے کو ہدیے دیتے رہو, تمہارے اندر محبت بڑھے گی. فرمایا کسی کے پاس خوشی کا موقع ہے دوسرے مسلمان جا کے اس کو مبارکباد دے, کسی کے پاس غم کا موقع ہے کوئی نقصان ہو گیا دوسرے لوگ جا کے تسلی دیں, مردوں کی طرح مت رہو, لاشوں کی طرح ایک دوسرے سے بے نیاز, بلکہ بالکل زندہ انسانوں کی طرح. اور فرمایا جو پڑوس پڑوس کا جو مسلمان ہے اس کا حق سمجھو, وہ ٹریننگ کا موقع ہے کہ کس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال رکھتا ہے, وہ پڑوس ٹریننگ کی جگہ ہے. تو اتنے حضور نے حقوق بتائے, اتنے بتائے کہ حضرت جبرائیل کہتے ہیں, حضرت جبرائیل نے آ کے اتنے حقوق بتائے کہ حضور نے فرمایا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب جائیداد میں بھی پڑوسی کو حصہ دے دیں گے اللہ تعالیٰ. جائیداد میں تو نہیں دیا گیا مگر اتنے حقوق بتائے گئے کہ بھائی پڑوسی کی ہوا مت روکو, پڑوسی کی جو ہے روشنی مت روکو, بغیر اجازت کے اس کے دیوار کے اندر کیل مت ٹھوکو, پڑوسی کو کوئی بھی اگر پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں. فرمایا تین وقت قسم کھا کے فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. من لا یامن جاره بوائقه, کہ جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے وہ مسلمان نہیں. تو یہ جوڑا حضور کو امت, حضور نے امت کو جوڑا. اور پڑوسی کی بیوی کے بارے میں خصوصاً فرمایا جب مل جل کے رہ رہے ہیں, پڑوسیوں کی بیویوں کا عزت احترام, پردے کا لحاظ. لیکن پڑوس کی بیوی آپ کے گھر کی عورت کے برابر عزت والی ہے, اس کی بے احترامی کا بہت خصوصی سخت وعید سنائی, اس کو اتنا اہتمام کرنا چاہیے, احترام سکھایا. اور پھر ہر مسلمان کے بارے میں غم گساری سکھائی کہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہو فوراً حرکت میں آ جاؤ, خاموش نہیں رہنا, ضروریات معلوم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. وہ آ کے بولے تم کو تکلیف, اس کا انتظار مت کرو, تم معلوم کرو اس کی تکلیف کیا ہے, اور اس کو جب تک اس کی تکلیف دور نہ ہو سکون سے تم بیٹھ نہیں سکتے. یہ حضور کی تعلیمات. فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلم ہوں, اس کا حق نہیں مارتا. اب ہم لوگ ظلم بولے تو کس کو سمجھتے, جا کے کسی کو ڈنڈے سے مار مار کے سر پھوڑ دینے کو ظلم سمجھتے ہیں, کسی کا بھی حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو ظلم ہے, سمجھے. اب کسی اور سے پہلے جا کے وضو کر لے رہے, بعد والا دیکھتا کھڑا ہوا ہے آپ جا کے بیٹھ گئے, ظلم ہے. لائن نہیں بنا رہے آپ, اپنی لائن توڑ کے آگے بڑھ رہے, ظلم ہے. تو ظلم کا مطلب تم مار مار کے قتل کر رہی ہے کیا؟ تو لا یظلم, شور نہیں کرنا, ہنگامہ نہیں کرنا کہ اطراف والوں کو تکلیف نہ ہو. تو فرمایا مسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اس کی حق تلفی نہیں کرتا, اس کو کبھی بھی اکیلا بے سہارا نہیں چھوڑتا, اور اس کو کبھی حقیر نہیں سمجھتا, اپنے سے ذلیل نہیں سمجھتا. اور پھر فرمایا کہ جو دنیا میں کسی ایک تکلیف کسی اپنے مسلمان بھائی کی ہٹائے گا تو اللہ قیامت کے دن تمہاری تکلیف کو اللہ تعالیٰ ہٹائیں گے. اور مسلمانوں میں کسی کا عیب معلوم ہو چھپاؤ, فرمایا کسی کا عیب بتاؤ مت, چھپاؤ. ماں اپنی بیٹی کا عیب بتاتی ہے کیا ساری دنیا میں؟ نہیں بتاتے. ایسے مسلمان دوسرے مسلمان کا عیب نہ بتائے. حضور نے فرمایا اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں کو سارے انسانوں سے چھپائیں گے, پھر تم دوسروں کے عیب چھپاؤ. مسلم شریف کی روایت. ایمان والے کی ضرورت پوری کرنے کو دوسرے مسلمان کی اتنا حضور نے اہمیت دی, اتنا قرب اللہ کے قرب کا ذریعہ بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, حضور کے چچا زاد بھائی, اعتکاف میں بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر, دیکھا ایک آدمی آ کے بیٹھا, تو انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ پریشان ہے. پوچھا بھائی کیا بات ہے, تمہارا چہرہ کچھ پریشانی میں ہو کیا؟ انہوں نے خود پوچھا حضرت ابن عباس نے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا ہاں میرا ایک دوست ہے, اس کا حق میں ادا نہیں کر پا رہا. وہ بھی کس پہ فکر ہے دیکھو, اس کو بھی فکر ہے, بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے, وہ جو پریشان آدمی ہے وہ ان کو بھی جو ہے میں ایک دوست کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں, اس پہ پریشان ہوں. تو فرمایا میں کچھ تمہاری مدد کر سکتا ہوں کیا؟ ہاں فلاں سے بات کرنا ہے, فلاں معاملہ کرنا ہے. فوراً اعتکاف چھوڑ کے نکل گئے, مسجد سے نکل گئے, جوتے پہن رہے تھے. اس آدمی نے یاد دلایا کیا آپ اعتکاف میں ہیں؟ مسجد سے باہر نکلیں گے تو ٹوٹ جائے گا، آپ کو یاد نہیں ہے کیا، بھول گئے کیا؟ اور میں نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اعتکاف میں تھا، لیکن میں اعتکاف توڑ رہا ہوں. اور پھر حضور کی خبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، کس خبر کے، کس خبر والے کی قسم، اور ان کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے، کہتے ہوئے رو پڑے کہ ہماری یہ خبر والے، ہمارے حضور نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ کسی بھی مسلمان آدمی کا کوئی کام بنائے تو اس کو 10 سال اعتکاف کا ثواب ہے، 10 سال اعتکاف کا ثواب ہے. اور ہمیں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب اتنا ہے کہ انسان کے اور دوزخ کے بیچ میں اللہ تعالیٰ 3 خندقیں رکاوٹ بنا دیتے ہیں، اور ایک ایک خندق اتنی بڑی ہوگی کہ زمین آسمان کے بیچ کا فاصلہ جتنا ہے. کتنی فضیلت حضور بتا رہے ہیں. آج ہم کو کتنا موقع ہے جنت کمانے کا اپنے ساتھیوں کی مدد کر کے، ہم کتنا تلاش کرتے ہیں موقع کہ کسی مسلمان کے کام آ جائیں، ہم کو خالی عبادت بولتے ہی نماز ہی یاد ہے. ہزار طریقے ہیں اور دین کے ہزار تقاضے. امت کو امت بنانا ہے، یہ نہیں کہ اکیلے بن گئے عبد القادر جیلانی، نہیں بن سکتے، پوری امت کو لے کے چلنا ہے ساتھ میں. یہ بحقی کی روایت ہے. اور سوچنے کی بات ہے، اعتکاف عام عبادت نہیں ہے، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. تلاوت اور نماز ذکر کے استغراق میں اعتکاف والا ہوتا ہے، ساری دنیا سے کٹا ہوا. اور وہ مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہے تھے جہاں ہر عمل کا ثواب 50,000 گنا بڑھ جاتا ہے. مسجد نبوی کا اعتکاف چھوڑ کے ایک آدمی کا کام بنانے کے لیے جا رہے ہیں. آج ہے ہمارے دل میں لوگوں کی، اپنے مسلمانوں کی اتنی اہمیت؟ تو حضور نے فرمایا مومن ایک دوسرے کا سپورٹر ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک اینٹ عمارت کی دوسرے اینٹ کا سپورٹ کرتے رہتے ہیں. سمجھے؟ تو یہی ماحول تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام بڑی سی بڑی قربانیاں دینے کے واسطے تیار ہو جاتی ہیں. اور جب سے یہ مسلمانوں میں یہ کیفیت آ گئی کہ تمہارا تم دیکھ لو، ہمارا ہم دیکھ لیں گے، ہم کو کیا مطلب تمہارے غم سے، جب سے یہ حالت ہو گئی، انفرادی طور پہ بھی ذلیل ہو گئے ہیں، دوسری قوموں کی نظر میں بھی مسلمان ذلیل ہو گئے. جو قوم متحد ہوتی ہے اس کو عزت ملتی ہے، جو قوم بکھری بھی ہوتی ہے وہ چاہے کتنی تعداد میں ہو لوگ ٹھوکر مار کے گزر جاتے ہیں. اور آج جن کو ہم کافر معلوم نہیں کیا کیا بولتے ہیں، وہ متحد، بہت متحد ہیں. آج مغربی دنیا بہت متفق ہے، متحد ہے. آج ہمارے دشمن فرقہ پرست بہت متحد ہیں، ہزاروں اختلافات کے باوجود بنیادی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو جب سے یہ جو ہم ایک دوسرے کو اجنبی نگاہ سے ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے، بھائی کو کسی کو مصیبت آئے تو بس شانے اچکا کے چلے جا رہے ہیں، سنیں اور کندھا اچکا کے چلے جا رہے ہیں، جیسے ہم کو کوئی مطلب ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی آدمی ہرگز خاموش نہ رہے جب دیکھے کہ کسی مسلمان کو کوئی مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تم میں سے کوئی خاموش نہ رہے. وہ دفاع کر سکتا ہے، نہ کرے تو اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے جو خاموش جا رہا ہے. سمجھے؟ اس کے مقابل میں حضور نے فرمایا، کوئی اگر کسی مظلوم کے ساتھ گیا، اپنا وقت چھوڑ، اپنا کام چھوڑ کے، وقت نکال کے کسی کا حق دلانے کے لیے مظلوم کے ساتھ چلا اور جا کے اس کا حق دلا دیا، تو کل جو جہنم کے اوپر کا پل ہے، پل صراط، اس پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے. حضور نے فرمایا، جب سب کے قدم پھسل رہے ہوں گے، یہ جس نے دوسرے کو حق دلایا، اللہ اس کے قدموں کو وہاں جمائیں گے کہ وہاں تم نے فلاں کو سنبھالا تھا، آج میں تم کو سنبھالتا ہوں. حشر کا میدان کیا، ایک دن کی چیز ہے، 50,000 سال. سمجھے؟ حشر کے دن ہی عجیب بڑی کتنے عذابوں سے گزرنا پڑے گا، جہاں جو کیا ہے اسے وہاں دیکھنا پڑے گا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیلی تعلیمات دی ہیں، اگر ہم کو اپنے نبی پہ یقین ہے، اللہ کا نبی سمجھتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے فضائل کو ہم حق سمجھتے ہیں، تو ہم کو پورے مسلمانوں سے محبت کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے. کلمے والا کھیل نہیں ہے، کلمے والا بہت بڑی چیز ہے دنیا میں. اللہ تعالی ہم سب کو بھائی بھائی بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، امت کو پھر سے اللہ عزت رفتہ، عظمت رفتہ عطا فرمائے. واخر دعوانا آمین.